الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء وقال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال الله تعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله العلي العظيم معزز اساتذہ کرام عزیز طلبہ اور ساتھیو میرے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوئی اور ایسے جگہوں پہ جب میں آتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے گھر آ گیا ہوں الحمدللہ آپ لوگوں کے ساتھ قلبی تعلق ہے ماشاءاللہ طالب علموں کے ساتھ علمی کاموں کے ساتھ علم بہت بڑی دولت ہے علم بہت بڑی دولت ہے علم اور معرفت یہ دونوں ساتھ ساتھ اگر ہو تو پھر بڑی بات ہے علم ذہنی جو استطاعت ہے اس کی بنیاد پر آتا ہے معرفت قلبی استطاعت کی بنیاد پر آتا ہے لہذا یہ دونوں چیزیں بہت عظیم ہیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معرفت کس کی ہوگی مخلوقات میں سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا لیکن یہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ کہف میں آپ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر آتا ہے کہ تین دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اور حضرت علیہ السلام نے سوال سے منع کیا تھا آخر میں تیسرے پر خود ہی فرمایا کہ آپ بس عذر پورا ہو گیا اس وجہ سے آپ اگر پھر میں کروں تو مجھے آپ جدا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا تو حضرت علیہ السلام نے اس کی بنیادیں بتائیں کہ وجہ کیا بنی تھی کس بنیاد پر میں نے بات کی یا کام کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام کچھ اور صبر کر لیتے تو کچھ اور باتوں کا بھی پتہ چل جاتا کہ کیا چیز ہے یہ معرفت تو معرفت کتنی قدر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ربی زد علم دعا ہے ہاں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی پیاس تو انسان کی کبھی نہیں بجھ سکتی اس لیے علم مہد سے لحد تک انسان حاصل کرتا رہتا ہے اور علم کی پیاس کسی کی بجھائی نہیں جا سکتی البتہ علم لوگ کہتے کس کو ہے یہ ایک الگ بات ہے کچھ لوگ محض معلومات کو علم کہتے ہیں یہ تو کافر کو بھی ہوتے ہیں مستشرقین کو ہوتے ہیں یہود کو ہوتے ہیں نصارہ کو ہوتے ہیں تو وہ علم نہیں ہے وہ معلومات ہیں علم وہ ہے جو آپ کے اندر اثر پیدا کر لے یعنی جو آپ کو اپنے ساتھ ملا دے علم کے تقاضوں پہ آپ عمل کر سکے ایسے علم کو نور کہا گیا ہے یہ علم نور ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والا جو واقعہ ہے کہ جو اپنے استاد سے درخواست کی تھی کہ میرا حافظ کمزور ہے تو میرے لیے کچھ طریقہ بتائے دعا فرمائے فرمایا گناہ نہ کرو گناہ نہ کرو کیونکہ علم نور ہے جو عاصی کے دل میں نہیں آتا تو یہاں دل کی بات کی ہے دماغ کی بات نہیں کی ہے تو جس علم کا دل کے ساتھ تعلق ہے وہ تو یہ ہے اور جس کا ذہن کے ساتھ تعلق ہے وہ اور ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ارشاد فرمایا شعر میں فرمایا علم گر بر دل زنی یارے بود علم گر بر تن زنی مارے بود اگر علم دل کے لیے استعمال کرو تو پھر تو یہ دوست ہے, اور اگر اس کو جسم کے لیے استعمال کرو تو پھر یہ سانپ ہے. یعنی اگر علم سے کوئی کمانا مقصود سمجھے کہ میں اس سے کما کے کہوں گا, تو یہ علم کی ناقدری ہے. اگر کوئی 5,000 روپے کے نوٹوں کے ساتھ چائے پکائے تو چائے تو پک جائے گی نا, لیکن کتنی مہنگی چائے, بڑی مہنگی چائے نا. اسی طریقے سے اگر کوئی علم کے ذریعے سے کہ علم کو مطلب ایک ذریعہ بنائے مال کمانے کا, تو پھر یہ بہت ناقدری ہے, اور اس کو پھر علم کا عرفان حاصل نہیں ہوتا. ہاں جی, وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. بے شک باتیں بہت کرے لیکن اس کا علم کا اثر اس پر ظاہر نہیں ہوگا تو کسی اور پر کیا ذات ہوگا. ہاں جی, انما یخشی اللہ من عباد العلماء, یہ جو فرمایا گیا بالکل گویا کہ چینی کی خاصیت ہے مٹاس لانا. کیا ہے چینی کی خاصیت؟ ہے مٹاس لانا. آپ ایک بوری چینی اگر آپ 5 لیٹر کے اندر ڈالے اور وہ میٹھا نہ ہو تو اس کو چینی کہیں گے؟ کیوں چینی کہا؟ اس کا اثر نہیں ظاہر ہوا, اس کا جو فائدہ تھا نہیں حاصل ہوا. اسی طریقے سے جو علم انسان کے اندر خشیت الہی پیدا نہ کرے وہ علم نہیں ہے, وہ معلومات. بس ٹھیک, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میرے ہاتھ میں اگر زہر پڑا ہوا ہے, زہر رکھا ہوا ہے, اور میں اس کو جانتا ہوں کہ یہ زہر ہے, اور میں کھا لوں, تو اگر میں اس نیت سے کھا لوں کہ زہر ہے اور مارنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو, تو خودکشی ہے. اور اگر اس طرح کھا لوں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, تو کیا میرا یہ علم کام کر رہا ہے کہ اس کو زہر سمجھ رہا ہوں؟ کام نہیں کر. ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے گناہ جس کو پتہ ہے اپنے علم سے, اگر وہ کر رہا ہے تو اس علم کو اپنا علم نہیں سمجھ رہا. ہاں جی, علم کا دیکھیں نا, یہ کون سا علم ہے؟ فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, اردو, انگریزی, یہ بھی علوم ہیں. ہاں جی, یہ بھی علوم ہیں. اور قرآن اور سنت, فقہ, ہاں جی, یعنی ان کا جو علوم ہے وہ بھی علوم ہیں. یہ جو علوم ہیں یہ اس طریقے سے آئے ہیں, فزکس کیمسٹری, کہ تجربے سے آئیے, مشاہدات سے آئیے. کوئی چیز میں نے دیکھ لی, اس طرح ہوتی ہوئی نظر آئی, میں نے اس سے سیکھا, اور بار بار اس طرح چیزوں کو دیکھنے سے میرے ذہن میں اس کے لیے قانون آ گیا کہ تو اس قانون کے ساتھ ہوتا ہے. اس قانون کو میں نے لکھ دیا, یہ دوسرے لوگوں تک پہنچ گیا, وہ اس کے اوپر مزید تحقیق کر کے اس سے اور زیادہ چیزیں نکالے. یہ سائنس اس طرح بنی ہے, یہ علوم اس طرح بنے ہیں. تو یہ علوم دنیاوی علوم ہیں اور دنیا ہی سے وجود میں آ رہے ہیں. تو ان علوم کو اگر کوئی دنیا کے لیے استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ دنیا کے لیے نا, دنیا سے آئے ہیں اور دنیا کے لیے ہے, تو کوئی حرج نہیں. اور اگر کوئی اس کو دین کے لیے استعمال کر لے تو اس کو بہت بڑا اجر ملے گا, کیونکہ دنیا کے تو ہے نہیں, لیکن دنیا کے دین کے لیے اگر کوئی استعمال کرے تو بہت بڑا اجر ہوگا. لیکن قرآن اور سنت یہ دنیا سے نہیں آیا, بلکہ دنیا کے لیے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. قرآن تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب, اس کو تو کہتے ہیں کتاب اللہ. اور جو سنت ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں کہ نہیں فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ مگر جو اس کو وحی کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول فعل اور تقریری کام ہے وہ سارے کے سارے وحی میں شمار ہوتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی چیز وحی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تھی, یعنی اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور تھا, تو وہ اس کے بارے میں آیت آ جاتی ہے اور وہ تبدیل ہو جاتا. جو تبدیل نہیں ہوا تو پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کے منشا کے مطابق ہے. میں نے اسی طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کام ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہنے دیا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا ہے اور آپ نے اس کو روک دیا, تو یہ بھی حدیث ہے, اس کو تقریر حدیث کہتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ نے ہر اس چیز کو جو اللہ کے منشا کے مطابق اس سے بہتر چیز موجود تھی تو اللہ پاک نے اس کو اتارا, جیسے عبس و تولا ان جاؤ اللہ محمد, ہاں جی, مطلب اس کے بارے میں حکم آ گیا. تو یہ جو ہے نا, جو قرآن اور سنت اور حدیث اور فقہ کا جو علم ہے یہ اوپر سے آیا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ایمان کی بنیاد پر ہے. تجربے کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ ایمان کی بنیاد پر ہے. تو جب یہ ایمان کی بنیاد پر ہے تو ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ہاں, دل کے ساتھ ہے. اور دوسری بات, ایمان جو مطلب جن پر ایمان ہے تو اس کے ساتھ تعلق ہے, اس کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. لہذا اب ہم اس کو دنیا کے لیے استعمال نہیں کریں گے. یہ علم کیا ہے؟ یہ دنیا کے لیے استعمال نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول, ہاں جی, خلیفہ ولد, خود انہوں نے تنخواہ کے بارے میں نہیں کہا. کیا کیا؟ کپڑے کے تان کندھے کے اوپر لاد کر جو ہے نا, مطلب جو ہے نا, بازار جانے لگے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کدھر جا رہے ہیں بازار؟ کیوں؟ ارے اپنے لیے کچھ کمانا تھا. تو پھر خلافت کون کرے گا؟ تو بغیر ضرورت کچھ نہیں کہا. الغرض یہ کہ پھر اس کے بعد مشورہ ہوا کہ کیا حکم کیا جائے, تو سب نے مشورے سے اتفاق کیا کہ خلیفہ گرے کچھ الاؤنس قائم کیا جائے تاکہ جو ہے نا, مطلب ایک خلافت کے کام یکسوئی کے ساتھ کر سکے, اس کو بازار نہ جانا پڑے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, تھوڑا سا اچھی طرح آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. ایک انجینئر ہے, ایک مستری ہے اور ایک مزدور ہے. کیل ٹونکنا ہے, یہ کس کا کام ہے؟ اگر انجینئر ٹونکے تو ٹونک تو دے گا, لیکن اس کا جو ٹونکنا ہے بڑا مہنگا پڑ رہا ہے, کیونکہ انجینئر کافی پیسوں میں آتا ہے. تو اس کو اگر آپ نے اس کے پہ لگا دیا تو کیل تو ٹونک دے گا لیکن آپ کو کافی مہنگا پڑ گیا. اور مستری اگر ٹونک گیا تو نسبتاً کم, لیکن مزدور سے پھر بھی, اور مزدور کرے گا تو بالکل ٹھیک ہے نا. مستری دیوار پہ اینٹیں لگاتا ہے دیوار میں, اور مزدور جو ہے نا اس کے لیے وہ مسالہ بناتا ہے. تو مسالہ بنانا مستری بھی جانتا ہے, لیکن وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا وقت اس سے زیادہ قیمتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے تجارت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کر سکتے تھے, لیکن خلافت کے امور زیادہ اہم تھے. تو خلیفہ کو اس کام پہ لگانا, یہ مملکت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف تھا, مملکت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف تھا. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا کہ ان کو تو ان کاموں سے مطلب طرف کر دیں, یہ کام ہم کر لیں گے, یہ کام ہم کر لیں گے. خلیفہ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب خلیفہ کا نیت بھی محفوظ ہو گیا اور ان حضرات کی نیت بھی بہت اعلیٰ ہو گئی, فائدہ ہو گیا. تو اب یہ عالم کو تنخواہ ملتی ہے مدرسے میں, تو اس کو اس علم کا تنخواہ نہ سمجھا جائے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس کا تنخواہ نہ سمجھا جائے. اگر اس کا تنخواہ سمجھا گیا تو یہ تو علم کی بہت سخت ناقدری ہے. جیسے وہ خلافت کی ناقدری ہوتی. یہ تو علم کی سخت ناقدری ہوتی ناقدری ہے, اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے. علماء کی جو طرح مقرر کی جاتی ہے وہ کبھی بھی ان کے شان کے مطابق نہیں ہوتی, کبھی بھی ان کے شان کے مطابق نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ عالم کی نیند بھی عابد کی عبادت سے بہتر ہے. تو جب ایسی صورت حال ہے تو اس کا جو علمی کام ہے اس کا کیا حال ہو گیا, وہ تو بہت زیادہ اہم ہوگا. تو اس وجہ سے اس اہم کام کے لیے وہ غیر اہم کام دوسرے کو سونپے جاتے ہیں, اور یہ اہم کام عالم کے حوالے ہوتا ہے. لیکن اب اگر خود عالم ہی تنخواہ مانگے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خود تو نہیں کر رہے نا, وہ اس کو تو گوئے کی طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو عالم کی جو خدمت ہے وہ کرنی چاہیے علم کی قدر کی وجہ سے, اور عالم کو اس چیز سے بچنے کے لیے کہ میں علم کی ناقدری نہ کروں وہ کسی امیر سے اس قسم کا معاملہ نہ کرے. تو اس لیے فرمایا نعم الامیر علی بابل فقیر وبئس الفقیر علی بابل امیر. مطلب یہ کہ وہ امیر جو کہ فقیر کے در پہ جاتا ہے وہ اچھا امیر ہے, وہ اچھا امیر ہے. اور جو فقیر جو ہے نا امیر کے در پہ جاتا ہے وہ بہت برا فقیر ہے. تو اس وجہ سے جو علماء عمراء کے سامنے اپنی شان کو گھٹاتے ہیں وہ اپنے اوپر بڑا ظلم کرتے ہیں, وہ اپنے اوپر بڑا. لیکن یہ بات ہے کہ اگر اسلاف میں ایسے لوگ نظر آ جائیں ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے. اس کی وجہ بتا دوں, میں کم از کم آپ کو ایک کیس بتا سکتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. مجھے اس وقت ان کا نام تو بھول گیا لیکن بہرحال کام بتا دیتا ہوں. نام مجھے یاد تھا لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, شاید آپ میں سے کسی کو یاد ہو. سلمان بن عبد الملک ان کے وقت میں ایک بڑے عالم تھے, اونچے درجے کے عالم, جیسے امام ہوتا ہے اس درجے کا عالم, وہ درباری علماء میں شامل تھے. تو باقی علماء ان کو طعنہ دیتے کہ تم درباری ہو. درباری اس وقت اس پر گالی دی ایک قسم کی, یعنی کہ تم درباری ہو, لیکن وہ چپ رہے. اس نے اپنے شان کے مطابق کام کیا دربار میں, اپنے شان کے خلاف ورزی نہیں کی, اور تمام درباری جو نقصانات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچایا. لیکن پھر بھی درباری تو تھا, لہذا علماء میں ان کی شان ایسے نہیں تھی. علماء ان کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ تو درباری ہے, لیکن باقی لوگوں پہ اس کا بڑا اثر تھا. سلیمان بن عبد الملک کو آخر میں پتہ چل گیا یا خیال ہو گیا کہ میں نے بڑے ظلم کیے, محمد بن قاسم کو شہید کروایا, موسیٰ بن نصیر کو, اس طرح مطلب کافی بڑے بڑے جرنیلوں کو اس نے اپنے مفادات کے لیے شہید کروایا تھا. اس چیز کو وہ بہت محسوس کرنے لگے کہ میں نے تو اپنے بہت آپ کو اپنے آپ کو خراب کیا, تو اب میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے اسی عالم سے مشورہ کیا کہ آپ ماشاءاللہ ان چیزوں کو جانتے ہیں, تو آپ سے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی تلافی میں کیسے کروں. انہوں نے مشورہ دیا کہ اپنا ولی عہد ایسا بناؤ جو ان تمام چیزوں کی تلافی کر لیں, اپنا ولی عہد ایسے بناؤ. تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے, لیکن میرا ولی عہد کون ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز. ہاں جی, ان کو بات سمجھ گئے تھے, وہ تو رشتے دار ہی تھے. فرمایا کہ ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے, اب کرے کیسے؟ شاہی قانون تو نہیں تھا اس طرح, شاہی قانون تو بھائی نے بننا تھا یا بیٹے نے بننا تھا. اب انہوں نے یوں کیا کہ ایک لفافہ میں اب تحریر لکھی کہ میں ان کو اپنے بعد ولی عہد مانتا بناتا ہوں, میرے بعد یہ بادشاہ ہوں گے, وہ ملے وہ ہوں گے خلیفہ میں. اور اپنے سپہ سالار کو بلایا کہ یہ لے لو اور جامع مسجد میں سب مشاہیر کو جمع کر لو جو اصحاب شورا ہیں, وہ ان کو جمع کر لو, اور سب سے اس لفافے کے اوپر بیعت لے لو کہ جس کا نام اس لفافے میں ہے وہ خلیفہ ہوگا, تم بیعت کرو, اور کوئی انکار کرے تو اس کا سر کاٹو. یہ مطلب انہوں نے وہ کہا. سلیمان بن عبدالملک تو کرتا بھی تھا, لہٰذا لوگ ڈرتے تو تھے کہ وہ تو کسی کو معاف نہیں کرتے. تو یوں کیا کہ وہ انہوں نے سب سے بیعت لی, جن میں ہشام بن عبدالملک بھی تھے جو ان کے بھائی تھے, جو ان کے بعد بادشاہ بننے والے تھے, خلیفہ بننے والے تھے, اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. سب نے بیعت کر لی. بعد میں اس کو کھولا گیا, کھولا گیا تو نام تھا عمر بن عبدالعزیز. تو کہتے ہیں کہ دو شخصوں کی با آواز بلند انا للہ و انا راجعون منہ سے نکلا. وہ دو کون تھے؟ ایک ہشام بن عبد الملک تھے جو خود امیدوار تھے, اور ایک خود عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اس نے بھی کہا انا للہ و انا راجعون, اور اس نے باقاعدہ تقریر کی کہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو پھر ان کو اس عالم نے سمجھایا کہ آپ پر سب جمع ہو رہے ہیں تو آپ تو امت میں تفرقہ ڈال لیں گے, اگر آپ پیچھے ہو جائیں گے نقصان ہو جائے گا. ڈرایا ان کو, اس طریقے سے وہ مجبور ہو گیا. باقی واقعات آپ کو خود معلوم ہیں کہ انہوں نے کیسی حکومت کی. تو وہ علماء جو اس عالم کو کہتے تھے درباری ہے, وہ کہتے افسوس ہم غلط سمجھے, وہ تو بہت بڑا آدمی تھا. اس نے جو ایک کام کیا, یہ ایک کام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو وہ بنایا, خلیفہ بنوایا. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کے پیچھے ہمارے سارے کام کم ہیں. تو اب اگر ہمارے ہم کچھ اسلاف میں کسی کو دیکھیں کہ کچھ لوگ حضرات حکومت میں رہیں یا حکومت والوں کے ساتھ رہیں, ان کے بارے میں تو یہ گمان کریں کہ اس وجہ سے, اور خود اسی چیز کی طرف نہ جائے کیونکہ ہم اس قابل نہیں, ہم اس قابل نہیں. تو بہرحال میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عالم کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا علم کو نہ بیچے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ بازار گئے تھے تو سودا کر رہے تھے. درخت کرنا تو بزرگوں کی شان ہے, وہ کرتے ہیں کیونکہ شراب سے بھی بچتے ہیں. تو دکاندار کو پتہ نہیں کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ, دکاندار بھی ان کے ساتھ وہی عام نرخ کر رہا تھا. تو دوسرے دکاندار نے جب ان کو دیکھا, انہوں نے کہا خبر, آپ کو خبر بھی ہے کون ہے؟ کہ کون ہے؟ کہتے ہیں سعید بن مسیب ہے. تو بس اس نے ہاتھ کی, حضرت جس پر بھی آپ کو منظور مجھے منظور, میں کچھ نہیں کہتا آپ. اور یہ سن کر حضرت آنکھیں نیچے کر کے چل دیا جی. حضرت میں دے رہا ہوں, فرمایا اب میں نہیں لیتا, اب میں نہیں لے. انہیں کیوں نہیں لے؟ کہتے میں اپنے علم کو اس پر نہیں بیچنا چاہتا. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے, لیکن اپنا گزر اوقات ان کا ٹوپی سینے پر اور قرآن پاک لکھنے پہ تھا, اور وہ ٹوپیاں اور یہ قرآن پاک جو خود سیتے تھے ان کو ملک کے دور دراز علاقوں میں بیچتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ بادشاہ نے لکھی قرآن لکھا ہے یا بادشاہ نے ٹوپی بنائی ہے, کیونکہ اس کی ریٹ بہت زیادہ لگاتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس بادشاہ کی یاد کی ٹوپی آ جائے, بادشاہ کی یاد کا قرآن لکھا آ جائے, تو حضرت اس کو چھپا کے رکھتے. اس وجہ سے کہ وہ اخلاص جو اس میں پایا جاتا تھا اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا. لہٰذا ہمارا کام کیا ہے, ہم یہ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیں. اچھا پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں گے, امید کرتا ہوں دل آپ کا اس کو قبول فرمائے گا, صرف زبان نہیں. دیکھیں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کچھ بات فرمائی, کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے. اللہ پاک نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی صدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقہ میں کیا ہوتا ہے؟ مال دیا جاتا ہے تو پیسے کم ہو رہے ہیں زیادہ ہو رہے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ ہوتے ہیں. ہاں جی, اور سود میں پیسے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں. دیکھیں سود کے بارے میں عرض کروں, ये ताज कंपनी का नाम सुना होगा, उनके कुरान पाक अक्सर मस्जिदों में पढ़े होते हैं, बड़े मायारी कुरान पाक की किताबत होती थी ताज कंपनी लिमिटेड, इनायतुल्ला उनका मैनेजिंग डायरेक्टर थे, हर उसके पर लिखा होता था कि उनके लिए दुआ करें। ये सूदी तरीके से चपते थे, लोगों ने पैसे उसमें रखे हुए थे, उनका बाकायदा मुनाफा जाता था। उलमा ने उनको समझाया भी कि ऐसा न करे, ये तो बहुत गलत काम है, तुम कुरान पाक को चापते हो, वो भी सूद थे। तो उन्होंने कहा मेरा कारोबार है, इसमें आप मेरे साथ बात ना करें। तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि वो कंपनी दिवाली हो गई और वो मालिकों के हाथ से निकलकर कोर्ट में चली गई, अब कोर्ट उसको चला रहा है। तो यह महकुल्ला और रिबा सामने आ गया नहीं। हाँ जी, मैं आपको एक दूसरा वाक्य बताता हूँ, बड़ी अजीब चीजें हैं। हमारे एक दोस्त थे, उसने इस्लामाबाद में घर बनाया, ये 1980 के बाद की बात है, 81-82 इस किस्म की लगी। उसने घर बनाया, उसने हमें घर बनाने की खुशी में दावत हमारी की, सब हम भी गए। वापसी में उनसे बात हो रही थी तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने घर बनाया क्या ख्याल है, आपको कितना फायदा हुआ? उसने कहा कि मैंने गलती की घर बनाया। उसने कहा कि गलती कैसे की, तो आपने बड़ा जय किया। कहते अगर मैं देखो उसको बैंक में रखता फिक्स डिपॉजिट, तो इस पर मुझे 5 लाख रुपए में घर बनाता तो मुझे 70,000 रुपए साल में मिलते, 70,000 रुपए साल में मिलते, गोए कि 6,000 रुपए मुझे महाना मिलते। हालांकि अब मैं अगर इसकी किराए पे देता हूं तो मुझे 1200 रुपए, उन दिनों की बात है, 1200 रुपए किराया पे देना पड़ता है। अब कहा 1200 रुपए का 6,000 रुपए, तो मुझे तो नुकसान हो गया ना। अब उस वक्त तो मैं बात नहीं कर सका, लेकिन बाद में मैंने हिसाब किया, इस वक्त उस मकान की कीमत 2 करोड़ रुपए के लगभग है, जो 5 लाख की बनी है। तो 1,95,000 तो ये कमाए, और 1,95,000 को अगर बासी देख लें तो 18 साल और 16 साल 34 साल हो गए, तो 34 साल में उसने 1,95,000 कमाए, तकरीबन 48,000 रुपये महीना बनता है, 48,000 रुपये महीना बनता है। और इस वक्त जो उस मकान की किराया है वो 60,000 रुपये तकरीबन है, उस वक्त 1200 रुपये था, तो उसका औसत निकालो, 1200 रुपये और 60,000 का औसत निकालो तो कितना बनता है, 31,000 रुपये बनते हैं, 31,000 और 48,000 जमा कर लो कितना बनता है। हाँ जी, 48 और 31 79 तकरीबन 80,000। अब बताओ 6,000 पे खुश था और 80,000 रुपये को टकरा रहा था, तो सूद से बढ़ रहा था या कम हो रहा था? बस ये बात उसको समझ नहीं आ रही, ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात? यही बात है, क्या बात करो, दिल पारा पारा है। हमने तजर्बे के तौर पे, क्योंकि मैं तो कारोबारी आदमी हूं ना, कारोबार जानता हूं, लेकिन तजर्बे के लिए हमने एक छोटा सा कारोबार किया अपने मोहल्ले में। एक लड़का था जो 3,000 रुपए पर किसी के साथ काम कर रहा था, उसको मैंने कहा बैठक में दुकान खोले, मैं आपके लिए 30,000 रुपए का सामान डालता हूं, क्योंकि बैठक आपका है तो मुजारिबत के उसूल से हमारे 60% हो जाए, आपके 40% हो जाए नफा में, और अगर नुकसान हो गया तो मेरा हो गया, आपकी सर्विस गई मेरे पैसे गए, यही मुजारिबत है ना, पड़ा है ना। अच्छा, फैसला हो गया, पहले महीने में उसने मुझे 2,500 रुपये दिए तो उसके 3,500 रुपये हो गए, तो उसके 3,000 से ज़्यादा हुए ना, 3,000 से ज़्यादा हुए, मुझे 2,500 मिल गए, 2,500 मुझे एक महीने के मिल गए, तो 12 महीने में कितने मिले, 30,000, कितने पे मिले, 30,000 पर, तो कितने फ़ीसद हो गया, 100%। मुझे बताओ कौन सा बैंक आपको 100% देता, हाँ जी, یہ بالکل یہ کھلی آنکھوں دیکھی باتیں ہیں. ہاں جی 100% ہے تجارت اس کے بارے میں کہ 90% رزق کس چیز میں؟ تجارت میں. ٹیکسلا میں خانقاہ ہے ہمارا, جب وہ بن رہا تھا تو میں نے اس میں 500 روپے ہدیہ بنانے والے کو دی کہ میرے پیسے 500 روپے شامل کر لو. ان دنوں 500 روپے بھی کچھ قیمت رکھتی تھی, اب تو نہیں رکھتی. انہوں نے بڑے شکریہ کے ساتھ واپس کیے کہ آپ چونکہ ملازم ہیں, ملازموں سے ہم نہیں لیا کرتے, ہم تو صرف کاروباری لوگوں سے لیتے, ان کے پاس پیسے زیادہ ہوتے, آپ لوگوں کے پاس پیسے کم ہوتے, آپ اپنا کام کرے کافی. تجارت مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جس چیز کو بھی آپ اللہ کے لیے دیں گے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کر سامنے تجھے واپس کر دے گا. پیسہ دے دیا پیسہ واپس کرے گا, عزت دے تو عزت واپس کرے گا, حتیٰ کہ جان دے دیں گے تو جان واپس کر دے گا. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ نے اپنے علم کو صرف اللہ کے لیے پھیلانا شروع کیا اور اس پر کچھ نہیں لیا تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اتنا دے گا کہ سنبھال نہیں سکو گے, بشرط یہ کہ اس پہ ہم پورے ہو جائے نا. اللہ اتنا دے کہ سنبھال نہیں سکو گے. امام شافعی رحمۃ اللہ کو ایک دفعہ 30,000 اشرفیہ ملی, گھر جانے سے پہلے خرچ دے دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کئی بیواؤں یتیموں کے وظیفے مقرر تھے, وہ اپنے شاگردوں کے ذریعے سے وہ پیسے وہ دلواتے تھے ان کو. لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو وہ دے رہے ہیں جو شاگرد وغیرہ ہوتے تھے. جس وقت حضرت فوت ہو گئے تو پھر پتہ چل گیا وہ سارے پیسے بند ہو گئے, تو لوگ پتہ چلے کہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے. ہاں جی, تو مقصد یہ ہے کہ اگر علماء اپنی شان کو پہچانے تو پھر اللہ پاک یہاں بہت دین ہے, بہت دیتا ہے. ہم لوگ اپنی قیمت خود گرا دیتے ہیں. اگر ہم لوگ اپنے قیمت کو بڑھانا چاہے تو سب سے زیادہ قیمت دینے والے تو اللہ ہی ہے, لہٰذا جو کام اللہ کے لیے کرو گے وہ اس کی بات اور ہوگی. حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے اپنے بھائی کو ایک خط لکھا تھا, مکتوب نمبر 287, جس میں حضرت نے جذب و سلوک کے بارے میں کچھ باتیں فرمائی. 23 بات پر کتاب ہے, اس کے خط مکتوب ہے. وہ اس کا حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے ساتھ اس کو ہم نے شائع کیا کچھ تشریح نوٹس کے ساتھ. اس میں کچھ باتیں سامنے آ گئی. تو یہ بات ہے کہ اللہ جل شانہ کے لیے جب انسان اپنے آپ کو فنا کرتا ہے, حضرت فرماتے ہیں مستحلق ہو جائے, فانی ہو جائے, جس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں, جب کوئی شخص فنا فی اللہ ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ ہی باقی باللہ بھی ہو جاتا ہے. یہ جو چیز وہ اللہ کا بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر اس کو باقی بنا لیتا ہے, باقی باللہ ہو جاتا ہے. اب جو اللہ کا بن گیا اس کی طاقت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ ایک فانی انسان, اس کی بات تو اور ہے نا, تو فانی ہے نا, کمزور انسان ہے. لیکن جو اب وہ انسان اپنا نہیں رہا, وہ اللہ کا بن گیا, تو جب اللہ کا بن گیا تو پھر تو بات اور ہے نا. پھر تو اس پر حملہ کرنا, اس کی بےعزتی کرنا, یہ جو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اصل میں لوگ ان چیزوں کو دیکھتے نہیں, مجبور اس میں سمجھ نہیں آتی ہو اور اشکالات پیدا ہوتے ہیں. وہ جو حدیث شریف ہے نا کہ جس نے میرے ولی کو اعزاز دی تو کیا ہے, اعلان. نہیں سمجھتے لوگ, اس نے میرے ولی کو اعزاز دی, ولی میرے والا, میرا والا. تو جو اللہ والا ہے اس کو ایزا دینا وہ تو پورے اللہ کے نظام کو اپنے خلاف کرنا ہے. آپ پولیس والے پہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ پولیس والا تو اللہ جو بھی ہوگا منحنی سا کمزور سا انسان ہوگا اس کو ایک تھپڑ لگا دے تو نیچے گر جائے گا. لیکن وہ تھپڑ مارنا پولیس کو تھپڑ مارنا تھوڑا ہے, وہ تو حکومت کو تھپڑ مارنا ہے, پیچھے حکومت ہوتی ہے نا. تو اسی طریقے سے جب اللہ والے کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو پھر وہ معاملہ دور تک چلا جاتا ہے. حضرت مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں ان کو؟ نور نظام. تو حضرت مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. تو ایک دفعہ مولا جیون رحمۃ سے کسی نے مسئلہ پوچھا, حضرت مرد کے لیے ریشم پہنا کیسا ہے؟ یہ لوگ بعض دفعہ زبردست سوال کرتے, مقصود سوال نہیں ہوتا, مقصود کچھ کرانا ہوتا ہے. چونکہ بادشاہ نے ریشمی لباس ان دنوں پہننا شروع کیا تھا اوبا میں, ہاں جی, تو اس پر جو ہے نا وہ اصل میں ان کو اللہ کے بادشاہ کے ساتھ ذرا گویا کہ لڑانا چاہتا تھا. ہوتے ہیں نا اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا مجھ سے ابھی نہ پوچھو, یہ میں جس وقت جمعہ کے خطبے کے لیے بیٹھ جاؤ اس وقت اس وقت مجھ سے کر لینا. میں کہا ٹھیک ہے, جمعہ کے لیے جب بیٹھ گیا خطبہ کے لیے. انہوں نے کہا جی ریشم مرد کے لیے ریشم پڑھنا ریشم استعمال کرنا کیسا ہے؟ فرمایا حرام ہے, جو اس کو حلال سمجھے وہ کافر ہے. فتوا صحیح تھا, کیوں حرام کو جو حلال سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا, اور حرام ہے نا, بات تو بالکل صحیح تھی. بادشاہ کو پتہ چل گیا, بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا, اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی, گرفتار کر دو. اور عزیب علیہ رحمۃ اللہ علیہ والد کے ساتھ تھے, وہ بڑے گھبرائے کہ تمہارے استاد جی کو گرفتار کر رہے ہیں. وہ بھاگیا بھاگیا استاد جی سے کہا حضرت کچھ انتظام ہو کرے, آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو میرے لوٹے لے آؤ مسلح لے آؤ, میرے لوٹے لے آؤ مسلح لے آؤ. اور عزیب علیہ لوٹے بھی لے, وضو کر لیا اور مسلح بچھا دیا اور بس اس پہ گھبر میں اب آنے دو, اب آنے دو. اور عزیب علیہ رحمۃ اللہ اگر بادشاہ کو جانتا تھا کہ بادشاہ کے پاس کتنی طاقت ہے, وہ اپنے استاذ کو بھی جانتا تھا کہ استاذ کے پاس کیا ہے. جب یہ دیکھا تو الٹے پاؤں بھاگا اپنے والد کی طرف کہ اپنے اپنے آپ کو بچاؤ, وہ مسلح ہو گیا, ہمارے استاد جی مسلح ہو گئے. الوضو الوضو سلا بلمودین, وہ مسلح ہو گئے. بادشاہ بھی بہت سمجھدار تھے, ان دنوں کے بادشاہ ویسے نہیں ہوتے تھے. ہاں جی, تو اس نے فوراً اپنا حکم واپس لے لیا اور خلعت بنا کے ان کے پاس بھیج دے کے معاف کر لینا, جب بے ادبی ہوئی ہے, ہاں جی مجھے آپ معاف کر دے. تو یہ بات ہوتی ہے, یہ یقین ہوتا ہے. جب کسی کا یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یقین والا معاملہ فرماتے. انا ان ظن عبدی بی کا مطلب یہی ہے کہ جو اللہ جو میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ میں وہی معاملہ کرتا ہوں. اس وجہ سے اگر ہمارے یقین مضبوط ہو جائے اور ہم اپنا علم کو نہ بیچیں تو پھر کیا ہوگا, پھر اتنا اللہ ہمیں دے گا کہ اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بشرط یہ کہ ہم واقعی مخلص ہوں اس مسئلے میں, ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر ہو, ورنہ پھر میں آپ کو دوسرے قصے بھی سناتا ہوں, دوسرے قصے بھی سناتا ہوں. حرم شریف میں آپ میں سے کوئی گیا ہوگا تو ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کچھ حضرات درس دیا کرتے ہیں, ان کے درسوں میں شامل ہوتے ہیں لوگ. رمضان شریف میں عرب لوگ بہت خیرات کرتے ہیں, ان کا ماشاءاللہ یہ جذبہ بہت زیادہ ہے اور ابتدا انہی سے کرتے ہیں. یہ جو مطلب بیٹھے ہوتے ہیں درسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, بھائی یہ تو دین کے طالب علم ہیں, ان کو دو تو جا کے 50-50 ریال یا 100-100 ریال یا 10-10 ریال جتنا ان کی ہوتی ہے تو اس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں. تو میں ادھر بیٹھا تھا تو یہ تقسیم کر رہے تھے اس طرح سب میں تقسیم. تو ایک شخص نے کہا کہ میں نہیں لیتا, پھر ان کو دے دے کہتے میں نہیں لیتا, پھر ان کو دیا کہ میں نہیں لیتا. انہوں نے کہا ماشاء اللہ بڑا متوقع ہو, نہیں لیتا. وہ بھی مطمئن ہو گیا کہ اب یہ نہیں لیتا. ہاں جی, جب تھوڑی دیر گزر گئی تو اس پہ کچھ ہلچل کہ مجھے تو نہیں ملے. تو تھوڑی دیر کے بعد گیا جی مجھے بھی دو. انہوں نے کہا میں تو آپ کو دے رہا تھا, اب اس کے پاس کیا جواب. وہ تھوڑا تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا تھا, آخر میں اس نے تھوڑے سے پیسے اس کو بھی دے دی. تو کیا عزت اس کی رہی, سمجھ میں آ گئی نا بات. تو اگر دماغ میں منصوبہ ہے, دل میں یقین نہیں ہے, تو وہ بات اور ہے, پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات. دماغ میں اگر منصوبہ ہے اور دل میں یقین نہیں ہے, تو پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہو جیسے اس کے ساتھ ہوا. لیکن اگر دل میں یقین ہے تو پھر تو ایسا ہی ہوگا, پھر تو ایسے ہی ہوگا, پھر تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور بہت دیتا ہے. حیران ہو جاتا ہے کہاں سے دیتا ہے, من حیث لا یحتسب, جہاں سے کسی کو گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے دلواتا ہے, اور پھر ایسے لوگوں کو توفیق بھی دے دیتے ہیں کہ وہ پھر ویسے ہی خرچ کرتے ہیں. جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ جیسے خرچ کرتے تھے نا, آتے تھے اور خرچ کرتے تھے اور پھر مزید آتے تھے, تو ان کے ساتھ پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر ہم لوگ تھوڑا سا اپنے دل کو قابو میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھائیں, یہ بغیر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھانے کے صرف باتیں ہوتی ہیں, لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھا دیں تو ایک چیز آتی ہے, وہ عرض کر لیتا ہوں. وہ کون سی چیز آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے کہ انسان کا دل یہ بن جاتا ہے محسوسات کا آلہ. جیسے آنکھیں محسوس کرتی ہیں, کان محسوس کرتا ہے سنتی ہے نا, اور ناک محسوس کرتا ہے, ہاتھ محسوس کرتا ہے, محسوسات کے اپنے اپنے آلے ہیں. تو اس طرح دل بھی محسوس کرتا ہے. کیسے محسوس, کس چیز کو محسوس, دل محسوس کرتا ہے؟ حق کو باطل کو, حق کو باطل کو محسوس کرتا ہے, نور کو ظلمت کو, نور کو ظلمت کو محسوس کرتا ہے. اب دیکھ لو, اگر آپ نے نیکی کی دل خوش ہو گیا, گناہ ہو گیا دل خفا ہو گیا, انڈیکیٹر موجود ہے. حدیث شریف میں جو آتا ہے استفت قلبک, اپنے دل سے پوچھ, وہ اس دل کے بارے میں ہے. جو بنا ہوا دل ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے, وہ نور کو بھی محسوس کرتا ہے, ظلمت کو بھی محسوس کرتا ہے. بس نور اور ظلمت جو ہے, نماز کتنے بجے, نور اور ظلمت کو جب محسوس کرتا ہے تو پھر یہ ایک کوئی کہ پولیس ہمارا ادھر بیٹھ گیا, ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سا کام ہمارا اچھا ہے, کون سا کام ہمارا برا ہے. شرح صدر کا لفظ تو سنا ہوگا نا, یہ کیا چیز ہوتی ہے, پتہ چل جاتا ہے نا, پتہ چل جاتا ہے. تو اسی چیز کو بڑھانے کے لیے اللہ والوں سے تعلق رکھا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کیا جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے مبعوث چیز دنیا سے محبت کو دور کیا جاتا ہے, اور پھر ذکر اللہ کی کثرت کے ساتھ اور مجاہدات اور ریاضات کے ساتھ نفس کی جو ہے نا اصلاح ہوتی رہتی ہے اور دل پاک ہو رہا ہوتا ہے. نفس کی اصلاح اور دل کا پاک ہونا یہ بیماریوں کا علاج ہے, روحانی بیماریوں کا علاج ہے, اور علاج معالج کرتا ہے, یہ خود انسان نہیں کر سکتا, تو اس کے لیے کسی معالج کے پاس جانا پڑتا ہے. تو جو اس کا معالج ہوتا ہے ان کو جاننا بھی چاہیے, کسی غلط آدمی کے پاس نہیں جانا چاہیے. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں لیکن چند نئے لوگ بھی آئے ہوں گے, تو اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آٹھ نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ کس کا صحیح ہے؟ صحابہ کا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اچھا, اور دوسری بات اتنا علم اس کے پاس ہو کہ 24 گھنٹے شریعت پر چل سکے. تیسری بات شریعت پر چل رہا ہو. چوتھی بات ان کے صحبت اس کی صحبت کا سلسلہ آپ سے ان کی صحبت تک پہنچتا ہوں, اور پانچویں بات ادھر سے اجازت ہو, چھٹی بات یہ ہے کہ اس کا فیض جاری ہو, ان لوگوں کو محسوس ہوتا ہو ان سے فائدہ, اور ساتویں بات یہ کہ مروت نہ کرتا ہو, اصلاح کرتا ہو, اور آٹھویں بات یہ کہ ان کے مجلس میں اللہ یاد آتا ہو, دنیا کی محبت کم ہوتی ہو. اگر یہ کسی میں پایا جائے تو صرف مناسبت کو دیکھو, باقی بزرگ بکرامات ہو کشفوں کو نہ دیکھو, بس مناسبت کو دیکھو, میری مناسبت اس کے ساتھ ہے یا نہیں. مناسبت ہو تو ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لینا, ٹھیک ہے نا. بس یہ میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, باقی یہ میں آپ کو بات بتاؤں, یہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جائے گا. اگر ہم لوگوں نے وقت کی قدر نہیں کی پھر بعد میں افسوس کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں مدارس سے, خانقاہوں سے, مساجد سے, نیک لوگوں کی صحبت سے بہت زیادہ فائدہ پہنچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ نماز کا وقت ہو رہا ہے اس وجہ سے اس پر ختم کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك, يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا لا تعادل. اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألكم ربك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من ربك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان, ولا حول ولا قوة إلا بك, سبحان ربك رب العزة.